الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء الأضحية يا رسول الله قال هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم اور مکرم بزرگوں بھائیوں آج کا دن بہت ہی بڑا دن ہے عظیم دن ہے مبارک لمحات کا دن ہے برکات کا دن ہے اور ان قریب انشاءاللہ تعالی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے قربانی پیش کرنے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ کیوں ذبح کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہی سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں ہے کس کے کہنے پہ ہوئی کیسے ہوئی کب ہوئی مسلمانوں کے لیے اس احکام سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ عراق کی سرزمین چھوڑ کے مکہ مکرمہ چلے جائیں اور وہاں جا کے کعبہ کی تعمیر نو کیجئے، یہ اللہ کا گھر جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، زمین پیدا ہوئی ہے، کعبہ مشرفہ اللہ تعالی کا گھر اللہ کا کی طرف سے محترم بنایا گیا قبلہ، اس کی ایک تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ کعبہ کے قریب میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پتھر کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو دو قدموں کے نشانات ہیں، اور اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے کعبہ کی دیواروں کی تعمیر فرماتے تھے، اور اللہ تعالی کی طرف سے قدرت دیکھیے، کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ دیوار اوپر چڑھتی تھی، اوپر جاتی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ پتھر بھی اوپر چلا جاتا تھا تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو، اور نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے تھے، پتھر دیتے تھے، اپنے والد محترم کی مدد کرتے تھے۔ اور اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے تھے، اور خواب میں دیکھتے تھے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ خواب دیکھا تو حضرت نے کئی گائے، کئی بکرے، کئی مینڈے اللہ کے لیے قربان کر دیے، اور حضرت کا یہی خیال ہوا کہ بیٹے کو تو ذبح نہیں کرنا چاہیے، تو یقیناً اس کی طرف سے جانوروں کا ذبح کر لینا یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ جب دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، دوبارہ حضرت نے اللہ کے راستے میں کئی جانور قربان کر دیے، اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے ابراہیم، یہ جو آپ خواب بار بار دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں جانوروں کو ذبح کر کے قربانی دے کے، بلکہ اس خواب کی اصل تعبیر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ میدان عرفات، آج غالباً تمام حجاج کرام اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں۔ الحج و عرفہ، حدیث شریف میں آتا ہے حج تو عرفہ ہی ہے۔ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور تقریباً تمام فقہا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کسی نے عرفات میں نو ذی الحجہ کے زوال سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک ایک لمحہ بھی پا لیا ہو، اس آدمی کا حج ہو چکا ہے، اور جو شخص عرفات میں نہیں پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بے شمار مسلمان حج پہ جاتے ہیں، ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف و کمزور بھی ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو عرفہ ایمبولنس میں لے کے لے چلتے ہیں تاکہ ان کا حج فوت نہ ہو. اور ہر سال باقاعدہ یہ ایک پورا نظام ہوتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کو عرفہ میں لایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کو آگے، ظاہر بات ہے سارے ارکان تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن عرفہ ہو جائے تو حج ہو گیا. اس عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پہلی دفعہ جو یہ بات واضح ہوئی کہ بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی، جانوروں کے قربانی سے نہیں ہوگا، یہ معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میدان عرفات میں حاصل ہوئی ہے، تو معرفت سے عرفہ ہو گیا، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے امتی اور خصوصاً امت محمدیہ جب وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ایک طرح سے آج کے دن اس کو حقیقت میں اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے. دو کپڑے بغیر سلے ہوئے پراگندہ حال، کئی دنوں سے بناؤ سنگار نہیں کیا، سر نہیں ڈھک سکتے، تخنے نہیں ڈھک سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جیسے لوگ جاتے ہیں عرفہ کے لیے تم بھی چلے جاؤ اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. اس لیے میدان عرفات کو عرفہ کہا گیا ہے. اور رمی الجمرات یعنی شیطان کو کنکر مارنا، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، پیارے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ابلیس آیا اور ایک بزرگ کی شکل میں، ایک بڑی عمر والے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. بچے کو کون قتل کرتا ہے، بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو بالکل ذبح نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان و ابلیس کی باتوں کو ماننے کے بجائے اس کو دھتکارا اور اس کو پتھر مارے، تو جمرہ عقبہ بن گیا، رمی الجمرات. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا جاؤ اور جمرات کی رمی کرنی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء اور سنت میں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان ابلیس ہے یہ چلا گیا حضرت حاجر علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے شوہر آپ کا تیار ہے، خواب دیکھا ہے اور یہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کو کسی صورت اس قربانی کے اوپر عمل کرنے نہ دیجیے گا. حضرت حاجر علیہ السلام نے بھی ابلیس کی بات نہیں مانی، اس کو دھتکارا، اس کو پتھر مارے، تو دوسرا شیطان کے کنکر ثابت ہو گئے. اور آخر میں یہ شیطان مردود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں ذبح کرنے کے درپے ہیں اور یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، آپ کا قتل ہو جائے گا اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے والد سے اختلاف کریں اور ان کو روکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ بات شیطان ابلیس کی رد کر دی اور اس کو کنکر مارے، تو آخری جو جمرہ ہے وہ ثابت ہو گیا۔ یہ وہ تمام حج اور قربانی اصل میں لازم اور ملزوم ہیں، یہاں تک کہ جو مسلمان حج پہ جاتا ہے حج قران کرے، یعنی ایک احرام سے عمرہ بھی کرے اور پھر اسی احرام میں رہے حج بھی کر لے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا ہے اور جمہور اور خصوصاً حنفیہ کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، حج قران ادا کیا تھا آپ نے، اس لیے یہ حج سب سے زیادہ افضل ہے۔ مشکل بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ احرام نہیں کھلے گا، آپ یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ سے 25 دن پہلے چلے گئے یا 30 دن پہلے چلے گئے یا 40 دن پہلے چلے گئے، ہر حال میں احرام کھولنے کی اجازت نہیں۔ جبکہ تمتو یہ حج کی دوسری قسم ہے، قران کے بعد دوسرے نمبر پہ افضل حج تمتو ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں متمتع تھے، یعنی آپ کا حج وہ تمتو کا حج تھا۔ اور شوافی کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری و حافظ الدین و دنیا، صاحب فتح الباری، بہت بڑے آدمی۔ اور حضرت نے جو بحث کی ہے آخر میں کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک اس بات میں وزندار معلوم ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قارن تھے، متمتع نہیں تھے۔ اللہ تعالی نے ہمیں بھی جو توفیق عطا فرمائی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پہلی مرتبہ، اگرچہ میں چھوٹا تھا، غالباً 2000 یا 2001 میں جو میں حج پہ گیا تو وہ حج ہم نے قران کا حج کیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا احرام کی چادریں تمہاری بہت زیادہ میلی ہو گئی ہیں، تو کچھ دیر کے لیے کوئی اور تولیے لپیٹ لو اور ان کو دھلوا لو والدہ سے۔ حضرت وہ والدہ صاحبہ نے دھویا سکھایا، پھر واپس میں نے وہ باندھ لیے۔ تو کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، ہم کہاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہاں؟ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے۔ ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، ہم تو انسان کو اٹھانا چاہتے ہیں، ہم تو انسان کو عرشی بنانا چاہتے ہیں، ہم تو انسان کو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے فرشتوں سے بڑھ کر بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو گناہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو دین کا منکر ہو، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منکر ہو، تو بے شک وہ زمین کے اندر دبتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، قربانی کی تیاری، قربانی کے آداب، قربانی کے لیے انتظام بہت بڑی عبادت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ فرما لیا کہ قربانی بیٹے ہی کی دینی پڑے گی، بیٹے ہی کو ذبح کرنا پڑے گا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے اپنی صداقت کا اظہار کیا ہے، آپ نے واقعی اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ عمل کر لیا اور اپنے جسم کا ٹکڑا، اپنی اولاد، اپنا بیٹا اللہ کے حکم پہ آپ نے ان کو لٹا دیا اور ان کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کو ایک عظیم ذبیحے کے بدلے میں حضرت اسماعیل کا فدیہ دے دیا ہے۔ یہ بات سمجھنا بھی، اس کو یاد رکھنا بھی، اس پہ عمل کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور قربانی کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ دیکھے کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں۔ قربانی کے صاحب نصاب ہونے میں اور زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہونے میں واضح فرق ہے۔ مثلاً زکوٰۃ تب وہ فرض ہوتی ہے جب مال کے اوپر ایک سال گزر جائے، جبکہ قربانی میں ایک سال کی شرط نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن کوئی صاحب نصاب ہو جائے اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا یا سونا ہونا یا چاندی ہونا یا نقدی ہونا ضروری ہے، جبکہ قربانی کے لیے ضرورت سے زائد مال خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ ایک انسان کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، ایک انسان کا گھر بڑا خوبصورت ہے، بڑا قیمتی ہے، ایک انسان کے پاس گاڑیاں ہیں اور اس کے پاس زندگی گزارنے کے ساز و سامان ہیں، مشینری ہے، فیکٹری ہے، ان چیزوں پہ اگرچہ نفس مال پہ زکوٰۃ نہیں آتی، اس کی پروڈکشن پہ آتی ہے، لیکن قربانی کے اندر یہ ساری چیزیں مستثنی ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک گھر میں 5-6 افراد رہتے ہیں اور سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، یعنی قربانی ان پہ واجب ہوتی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ گھر کا بڑا کون ہے، گھر کا با اثر شخص کون ہے، گھر میں کس کی بات چلتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے قربانی کا انتظام کرے۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک گھر میں کئی افراد رہتے ہوں تو ہر صاحب نصاب شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کا انتظام خود کرے، قطع نظر اس سے کہ گھر کا والد، گھر کا دادا نانا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس کی رضا شامل ہو اور وہ ان کی اجازت سے کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہی تحقیق فرماتے تھے کہ ہر آدمی جو صاحب نصاب قربانی ہو اس کے اوپر خود لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی کا انتظام کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک سلسلہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دین میں، اسلام میں، نام اور نمود اور ریا بہت بری چیز ہے، یعنی دکھانا، دکھلاوا کرنا، شو کرنا اور لوگوں کو مرعوب کرنا اپنی مال کی ہیبت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور کبر قربانی سے زیادہ بہتر ہے کہ کثرت قربانی کر لی جائے، یعنی ایک بچڑا بچڑی 20 لاکھ کا، 25 لاکھ کا لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ 20 جانور خرید لیے جائیں، 1-1 لاکھ روپے کے 25 جانور خرید لیے جائیں سستے، کیونکہ بڑے جانور میں بھی 7 حصے ہوں گے اور جو سستا جانور ہوگا اس میں بھی 7 حصے ہوں گے، اور قرآن کریم کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ خون بھی نہیں چاہیے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اللہ کے خوف اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا پہ رضا مندی کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق ہر ایک کو اجر ملے گا۔ تو قربانی میں مقصود گوشت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قربانی میں مقصود قربانی ہونی چاہیے، یعنی یہ جانور، یہ اللہ کی مخلوق جس سے پہلے محبت کی گئی، جس کو شوق اور ذوق سے پالا گیا، اور اب اللہ کے نام پہ اس کو قربان کیا جا رہا ہے، یہ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول ہے، اور اللہ تعالی کے ہاں اس کے بدلے میں بندے کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ آؤ، تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے، موجود رہو ادھر۔ اور آپ نے فرمایا کہ جانور کے خون کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے مگر اس سے پہلے اللہ تعالی گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا بہترین عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین املک اقرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے جو موٹے تازے تھے اور ان کے سینگ تھے ذبح کیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی وہ مینڈے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو آیا وہ بھی مینڈا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینڈے کی قربانی فرمائی ہے، اگرچہ اونٹوں کی بھی ثابت ہے، دوسرے جانوروں کی بھی ثابت ہے، لیکن جو افضل ترین قربانی ہوگی وہ وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا، اور جس کے بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول کی گئی ہے۔ ایک ادب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالی کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جن چیزوں پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہ کھانا، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ اور جی یہ فلاں بابے کی مزار کی نظر ہے، یہ فلاں قبر کی نیاز ہے، یہ فلاں کے نام کے چڑھاوے ہیں، یہ فلاں کے نام کے کنڈے ہیں، یہ فلاں کے نام کا یہ ہے وہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، یہ تو سب مخلوق ہے اللہ کی، وہ خود غریب قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کا خود معلوم نہیں ہے کہ آخرت میں کیا فیصلہ ہوگا، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کا محتاج ہے، تو تمہاری مغفرت وہ کیسے کرے گا، تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا وہ کیسے بنے گا، جبکہ وہ خود ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق جیسے دنیا میں آتی ہے دنیا سے چلی بھی جاتی ہے۔ انک میتون وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی وفات ہوگی، آپ دنیا سے جائیں گے، اور آپ کے علاوہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور یہ تو دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ تو امتحان ہے، اور یہ تو ایک آپ کے لیے ایک بہترین قسم کی اعمال کمانے کا ذریعہ ہے۔ اگر غلط کام کرو گے تو گناہ کماؤ گے، اچھے کام کرو گے تو اعمال کماؤ گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان طریقے ہیں، اللہ تعالی غفار ہیں، اللہ تعالیٰ رؤوف ہیں، اللہ تعالیٰ شکور ہیں، صرف نیت سے ثواب ملتا ہے، صرف چھوٹے سے عمل سے ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون بڑی عبادت گزار تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھا اور ایسا باندھا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور اس کی مغفرت روک دی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی ایک عمل ہی اس کے لیے ایسا ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو نیکیاں تھیں وہ ختم فرما کے گناہوں کو آسان کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اے عملو ما شئتم فکل میسر لما خلق له، تم اپنے عمل کو جاری رکھو، تمہارے لیے وہ عمل آگے آسان کیا جائے گا جس کی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوگی۔ تو جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، کبھی اللہ کی نافرمانی کا داعیہ پیدا ہو، تو اس سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچ لیجئے کہ یہ آخر میرے ذہن میں یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ابلیس کا حملہ ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو غلط کام کا حکم نہیں دیتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا قَدْ وَجَبَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا کہا، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کبھی غلط کام کا حکم نہیں دیتا۔ تم غلط کام کر کے، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اور تہمت اللہ پہ لگا رہے ہو، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، بہت بری بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنے مسلک کو بالکل واضح رکھنا اور اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم ہونا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ مثلا جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف قصائی یہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس جانور کے ذبح میں شریک ہوں، دیکھ رہے ہوں، وہ سب کے سب یہ صدا لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے۔ اس سے وہ جانور حلال ہو جائے گا، وہ جانور مسلمانوں کے لیے قابل استعمال ہو جائے گا اور ثواب بنے گا۔ اور اگر اسی جانور کو ذبح کر دیا جائے، بسم اللہ والعزا الیاذ باللہ، کہ نلات کے نام پہ ذبح کیا یا عزا کے نام پہ ذبح کیا، یا آپ جائیں گے مزاروں میں دیکھیں گے جی یہ فلاں بابے کے نام پہ جانور ہے، یہ سارے کے سارے جانور یہ انسان کو جہنم لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، انسان کی فائدے کے لیے کوئی سبب نہیں بنیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے فقراء، مساکین، محتاجین کی مدد کرنا اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرنا، اس لیے کہ جتنے بھی ادیان آسمان سے نازل ہوئے ہیں، خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن کریم ہو، ہر آسمانی مذہب میں فقراء، محتاجین و مساکین کو پیٹ بھرنا، کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے کہا کہ اے عائشہ، وہ جو بکرے کی دستیاں آئی تھیں، کیا وہ موجود ہیں یا ختم ہو گئیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ فقراء، مساکین، محتاجین بہت آئے، میں نے 3 دستیاں ان میں تقسیم کر دیں اور 1 دستی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، ایسے مت کہو، جو 3 دستیاں تم نے تقسیم کی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئی ہیں، اور 1 جو ہمارے کھانے کے لیے تم نے رکھی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ دوسرے کو دے دیا تو وہ گل گلزار ہو جاتا ہے، اور خود کھا لیا تو پیٹ میں جا کے جو اس کی حقیقت بنتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو لہذا ہمیشہ اپنے پیٹ کی فکر، ہمیشہ اپنے فریزر کی فکر کہ جی میرے پاس گوشت بہت ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ تین حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے آل و اولاد کے لیے رکھیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ خود ذبح کیا اپنے پیسوں سے خرید کے اور اپنی جان کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کھا لو، اور دوسرا حصہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی خوشی میں ان کی بھی خوشی ہو، تاکہ آپ کی خوشحالی میں ان کی بھی خوشحالی ہو، اور اللہ جانے ان کو توفیق ہے نہیں ہے، تاکہ آپ کی عید میں ان کی بھی خوشیاں آ جائیں۔ اور تیسرا حصہ وہ ضروری ہے کہ ایسے فقراء، مساکین، محتاجین جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ڈیفینس میں، کلفٹن میں، وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، قربانی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہے، اور آپ جا کے مشاہدہ کیجئے گا، اس میں جو کئی لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ غالباً مسلمان بھی نہیں ہوتے، وہ اللہ جانے کون سا مذہب، کون سے عقیدے والے، وہ صرف ایک خاص کام کے لیے شہر آئے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت لوٹ لیا جائے اور پھر آگے جا کے اس کو بیچ دیا جائے۔ فقراء، مساکین، محتاجین نے بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ آپ کی مدد سے ہیروئن تو نہیں خریدے گا، آپ کی مدد سے یہ گناہ تو نہیں کرے گا، آپ کا کھائے ہوئے گوشت سے یہ غیر اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کا بھی اس سے اثر بنتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دیتے تھے فرماتے تھے، اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا، تمہارا صدقہ، تمہاری قربانی اور تمہارے بہترین چیزیں وہ نیک لوگ کھائیں، یہ ہے اصل قبولیت کی علامت۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان اور ہمارے اساتذہ کے استاذ اور اللہ تعالی کے ہاں ہمارا وسیلہ، وہ فرماتے تھے کہ تمام تفصیلات کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی زکات، مسلمانوں کی قربانی، مسلمانوں کی قربانی کی کھالیں، اس کا گوشت، اس کا بہترین مصرف وہ اللہ کے دین والے طلباء، علماء، مدارس اور اہل دین ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کتابیں موجود ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس شخص کو پورے ملک نے متفقہ مفتی اعظم کہا ہے وہ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اہل دین اور دین والوں کی مدد کر لی جائے۔ تو وہ مستحقین بھی ہیں، وہ نیک بھی ہیں، وہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، اور وہ آپ کی دی ہوئی امداد کی قدردانی بھی کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین مسئلہ جو میں آخر میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر، غالباً آج ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ ہے، تو کل فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر، یہ کل 23 نمازیں ہیں۔ ان 23 نمازوں کے بعد ہر مسلمان پہ نماز با جماعت پڑھے یا مفرد پڑھے، تقدیرات تشریق واجب ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات کا قدردانی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور ساری کائنات کی تعریف ہے اللہ کے لیے۔ یہ تکبیرات تشریق ہر مرد پہ، ہر خاتون پہ، خواہ وہ سفر میں ہو یا گھر پہ ہو، نماز با جماعت سے نماز پڑھے یا اکیلے مفرد نماز پڑھے، ہر حال میں اس کے اوپر واجب ہے۔ مرد با آواز بلند پڑھے گا، خاتون دھیمی آواز سے پڑھے گی۔ اگر کسی کی رکعتیں نکل جاتی ہیں تو وہ امام کے بعد جب سلام کر لے تو وہ تکبیرات تشریق با آواز بلند پڑھ لے۔ اگر کوئی بھول جائے، نماز پڑھ لی اور نہیں پڑھ سکا، تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو یاد دلا دیں۔ اگر نہیں یاد دلا سکے، فتاوی ہندی میں اگرچہ کہا ہے کہ یہ نماز کی خصوصیت ہے، لیکن حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قضا نہ کرے ادا کر لے۔ نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں، نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، تو یہ دن پھر نہیں ملنے۔ اللہ جانے جب دوبارہ یہ وقت آئے گا تو یہ انسان موجود ہوگا یا قبر کے پیٹ میں جا چکا ہوگا۔ اس لیے یہ ساری کی ساری جو تعلیمات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم یہ بھی رکھی کہ یہ جو تم جانور قربان کر رہے ہو، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ یہ جو تم عرفات میں حج کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ یہ جو تم رمی الجمرات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق کر رہے ہو۔ اس لیے جانور ذبح کرتے ہوئے بھی اللہ کی بڑائی کا بیان ہوگا، عرفات میں جا کے بھی اللہ کی بڑائی کا بیان ہوگا، رمی الجمرات میں بھی، مزدلفہ میں بھی اللہ کی بڑائی کا بیان ہوگا۔ اور ہم اور آپ جو حج پہ نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی برکتوں میں شامل ہو جاؤ، اور تم بھی جب جانور ذبح کرو تو قارن اور متمتع کی طرح قربانی کرو، اور جیسے حجاج کرام لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ان کا وظیفہ ہے، ہمارا اور آپ کا وظیفہ وہ تکبیرات تشریق ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 23 نمازوں کے بعد ہر حال میں پڑھنے کا اہتمام فرمائیے، اور یہ بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ فرما لیجئے کہ ان 23 نمازوں میں میری کوئی نماز فوت نہیں ہوگی، ان 23 نمازوں میں میں ہر نماز با جماعت پڑھوں گا، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی ایام کو آپ کے لیے بابرکت بنا دیں، اور انہی ایام کی وجہ سے آپ کی تقدیر بدل جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ لہذا یہ مسئلہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 9 ذوالحجہ ہے، تو ہر ملک کا حساب اس کے چاند سے ہوگا۔ آج ہمارا یوم عرفہ نہیں ہے، آج حجاز والوں کا یوم عرفہ ہے، اور ہمارا یوم عرفہ وہ کل ہوگا۔ اور یوم عرفہ کا روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال کے گزشتہ گناہ اور ایک سال کے آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو عرفہ کا روزہ رکھ لے، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قربانی کریں گے۔ جو میری ٹوٹی پوٹی کچھ معروضات تھیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ تعالی مدرسے کے متصل میدان میں 7 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالی خیر و عافیت سے مسلمانوں کے تمام مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی 9 برانچز ہیں، تقریباً 2500 کے قریب طلباء اور طالبات اللہ کے دین سیکھ رہی ہیں، قرآن کریم، حدیث شریف، فقہ، اور جامعہ میں کسی بھی قسم کی کسی طالب علم سے فیس نہیں لی جاتی۔ ان کا کھانا پینا رہنا، ان کے بجلی کے بل، ان کی گیس کے بل، ان کے لیے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مسلمانوں کی کوششوں سے ہوتے ہیں۔ تو آنے والی قربانی میں آپ کی قربانی کے گوشت اور کھالوں کا بہترین مصرف وہ ہمارے جامعہ کے طلباء ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، کوشش ضرور کریں گے، لیکن آپ حضرات بھی تھوڑی سی ہمت فرما کے اگر اپنے علاقے کی قربانی کے کھالیں وغیرہ جامعہ آسانی سے پہنچا سکیں یا ہمارے کسی مرکز میں پہنچا سکیں تو ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں ضرور یاد رکھیے گا جی۔ پوچھا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اصل میں عشرہ ذوالحجہ یہ دن ہے ہی بہت زیادہ مکرم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہیں اس کے بارے میں تقریباً امت متفق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت بہت زیادہ پسندیدہ ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ صدقہ ہو، خواہ وہ روزہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں ہے، یعنی قربانی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ البتہ کوئی چاہے تو سارے روزے رکھے، 9 دن کے روزے رکھ لے، 10 کے تو نہیں رکھے گا، اور اگر کوئی چاہے تو ایک رکھ لے ایک چھوڑ دے، اس طرح کر لے، یا کم از کم نوی ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیا جائے، تو یہ سارے کے سارے انشاءاللہ فضیلت کا باعث ہوں گے اور بہترین ثواب کے باعث ہوں گے۔ ایام تشریق کب سے کب تک ہے اور ایام تشریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک، یہ کل 23 نمازیں ہیں، 23 نمازیں ہیں۔ ان میں سے ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہہ لینا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ نہیں کہے گا کوئی مسلمان مرد یا عورت تو وہ واجب کے چھوڑنے کا گناہگار ہوگا، اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک تشریق کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں کہ لوگ ان دنوں میں گوشت سکھا لیتے تھے تاکہ آنے والے مہینوں میں وہ استعمال کیا جا سکے، تو گوشت کو سکھانے کو تشریق کہتے ہیں عربی میں۔ تو 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 تو ہے ہی، اس کے ساتھ 9 کو بھی ملا دیا ہے، تغلیباً قاعدہ ہے عربی کا، تو یہ سارے کے سارے ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ان دنوں میں عبادت بہت زیادہ ثواب ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ فجر کے بعد اشراق کا انتظار کرے، اللہ کو یاد کرے، اس لیے بھی اس کو تشریق کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کیا ایام تشریق کی فوشدہ نمازیں بعد میں اگر پڑھی جائیں تو تکبیرات تشریق کی بھی قضا ہوگی یا ضرورت نہیں تھی؟ علماء کرام نے اس مسئلے میں لکھا ہے کہ مثلا کل کی کوئی نماز قضا ہو جائے یا پرسو عید کے دن کو کوئی نماز قضا ہو جائے اور اس نماز کی قضا بعد میں جا کے آپ کریں گے تو تکبیرات تشریق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبیرات تشریق وہ آج کے دن کی، ان دنوں کی خصوصیت ہے، بعد کے دنوں کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور تکبیرات تشریق کا تعلق اوقات سے ہے، دنوں سے ہے، نماز سے نہیں ہے۔ نماز تو پہلے بھی یہی زہر تھی، ابھی بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی فجر تھی، اب بھی وہی فجر ہے۔ لہذا بعد میں جو آپ قضا کریں گے تو وہ قضا نماز کی ہوگی، تکبیرات تشریق کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبیرات تشریق 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، کیا یہ بات؟ دیکھیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ تکبیرات تشریق ایک دفعہ پڑھ لینے سے واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ذکر کے طور پہ، اپنے اطمینان کے طور پہ بار بار پڑھے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو شریعت مطہرہ نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے وہ ایک مرتبہ ہی واجب ہے، بار بار ضروری نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ عرفہ کا روزہ کس ملک کے حساب سے رکھا جائے، جیسے آج سعودیہ میں عرفہ ہے لیکن ہمارے یہاں عرفہ نہیں. بیان میں یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہر شہر اور ہر ملک کا چاند کا اعتبار ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لو اور جب چاند نظر آئے تو روزہ ختم کر دو، یعنی ہر شہر اور ہر ملک کے لوگ. اسی طرح مطالعے کے مختلف ہونے سے اوقات مختلف ہو جاتے ہیں. علماء کے پاس یہ ایک مسئلہ موجود ہے، یعنی ہمارا آپ کا ایک اور خطہ ہے ہندوستان، عرب اور حجاز کا ایک اور خطہ ہے، یورپ ایک اور خطہ ہے، کینیڈا و امریکہ اور علاقہ ہے، تو یقیناً بہت بڑے بڑے فاصلے ہیں. وہاں کے اوقات، وہاں کی ٹائمنگز، وہاں کے سورج کا طلوع اور غروب جیسے فرق ہے، اسی طرح چاند کا بھی فرق ہے. اور ہماری شریعت میں اعتبار وہ چاند کا ہے جس ملک میں مسلمانوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ اپنی کمیٹی بنا کے چاند دیکھ سکیں. ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ چاند کو دیکھیں، نہیں دیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کی کیا ضرورت تھی، چاند کیوں ہے؟ آپ جواب دیجئے یہ تمہاری اوقات کے لیے اور حج کی نشاندہی کے لیے. لہذا جو ہمارے یہاں چاند کی تاریخ ہوگی اسی حساب سے یہ سلسلہ کیا جائے گا. اسی طرح ایک بدعت لوگوں میں مشہور ہے، اسے تعریف کہتے ہیں. تعریف کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ والوں کی طرح ہم بھی میدان میں نکلیں اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور دعائیں شروع کر دیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن بعض علاقوں میں آج بھی ہوتا ہے. تو آپ کے علم کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ تعریف یہ بدعت ہے، غلط چیز ہے. صرف میدان عرفات میں جو مسلمان موجود ہیں وہ عرفہ میں نکلیں گے اور دعائیں کریں گے، باقی لوگوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں یہ بات ثابت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. دعا فرمائیے، اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ تعالی مدد و نصرت فرمائے، مرحومین کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہاں کے مسلمان اہل دین، علماء، مساجد، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشحالیاں نصیب فرمائے، خیر و برکت نصیب فرمائے. ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی ہیں عامر اجمیری بھائی، ان کی گھر والی کو رات میں کوئی تکلیف ہوئی، اسپتال میں داخل ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے حکیم عبدالباری بابا کی گھر والی کے لیے بھی دعا کیجئے. تمام مسلمانوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کے ہاں خیر نازل فرمائیں، آل اور اولاد میں، کام میں، سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہماری مدد و نصرت فرمائیں. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں. تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.